اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے سر کے تاج صحابہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کا بیان اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت الہی پر گفتگو ہوتی ہے، ان کے عشق رسول پر بات ہوتی ہے، ان کی قناعت، ان کی سادگی، عاجزی، تقوی، پرہیزگاری پر بات ہوتی ہے، ان کی انفرادی اور اجتماعی سیرت کے متعلق، ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے متعلق مدنی پھول لیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نور بھری زندگی سے ہم اپنے لیے روشنی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تعارف آپ کو پتہ چلے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان مختلف پہلوؤں سے نکلنے والے مدنی پھول آپ کے انشاءاللہ مدنی گلدستے میں انشاءاللہ عز و جل سجائے جائیں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں پرٹیکولر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی سیرت کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور پھر اس سیرت کے تحت، ان کی مبارک زندگی کے تحت، ان کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی سیرت سے اپنے لیے مدنی پھول اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہوتے ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ذکینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، ان کی سیرت پر اور ان کی پیاری زندگی پر ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال کے صحابی، بے مثل و بے مثال ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری اور علم و عمل میں با کمال، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام ہی صحابہ ستاروں کے مانند جگمگا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو خاص قرب رہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو چمکانے والے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو اصحابی کا نجوم کا مجدہ جن کو عطا کیا گیا وہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایاز عطاری مدنی کرم فرما ہیں۔ کیسے ہیں ایاز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ،
ماشاء اللہ۔ اور ہماری دل کی جانب ہمارے خالد بھائی، ماشاء اللہ، جلوہ فرما ہے، مسکرا رہے ہیں، ادحک اللہ سنک۔ کیسے ہیں خالد بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ،
ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے، اور اس سلسلے کی برکتیں ہمیں ناظرین، ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے، جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، اور سچی بات ہے اپنے لیے تربیت کا سامان کریں گے، وہ ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم آپ کا تعارف ذکر کریں گے آپ کے سامنے، قبول اسلام، اظہار اسلام کے واقعات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو جو آیات تعلیم فرمائیں، اور ان کو جو خاص قرب مصطفیٰ عطا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کی قناعت، آپ کی سادگی، آپ کا جذبہ عبادت اور بہت کچھ انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین کے مدنی پھول سنیں، اس سے لطف اندوز ہوں، اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنے سینے میں جاگزی کریں۔ ہم الحمدللہ صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سننے سے انشاء اللہ عز و جل آپ کی سیرت پر مشتمل جو واقعات ہم سنیں گے اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ایاز بھائی، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آپ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف پیش فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا تعارف کیا تھا اور آپ کس درجے کے صحابی رسول تھے، آپ کا کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی۔ تو ابتدائی تعارف اگر آپ ہمیں ذکر فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام محی الدین بھائی، اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم جن و انس کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا۔
سبحان اللہ،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، لوگوں کو جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کی، جیسا حق تھا اللہ رب العزت کے احکامات کو پہنچانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو کما حقہ ادا کیا۔ نہ صرف اللہ رب العزت کے احکامات کی تبلیغ فرمائی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان کو ادا کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوا کہ انہیں اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا۔ کلن وعد اللہ الحسنا، ان میں سے ہر ایک سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ تو یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو ہے وہ حق ادا کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے، اس میں ایسے باکمال افراد ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی مدت تک صحبت کو پایا۔
سبحان اللہ،
انہی میں ایک نام سر فہرست حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے اور لمبی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری، صحبت مصطفیٰ سے فیضیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام ہے جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا شمار سابقین الاولین میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ سابقین الاولین وہ صحابہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ اچھا، ہم اگر سابقین الاولین میں جو صحابہ شامل ہیں ان کی فہرست پر اگر ہم نظر کو دوڑائیں تو ان میں وہ صحابہ کرام جو شامل ہیں وہ افراد ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی طبعی طور پر بڑے نیک تھے۔
واہ واہ،
یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ جو ہے وہ شراب سے نفرت کیا کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے کبھی وہ بت پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے ان غلاظتوں سے دور رہے، ان گندگیوں سے دور رہے، تو صحیح اور غلط کا کہ فرق کا امتیاز جو ہے ان کو حاصل رہا، وہ مزاج ان کو ملا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان صحابہ نے دیر نہیں کی،
کیا بات،
ذرہ بھر تردد نہیں کیا، بلکہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، شمع رسالت کے پروانے بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے جو ہے یہ صحابہ وابستہ ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں آپ کا جو نمبر ہے وہ پانچواں نمبر ہے، پانچویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم صادر فرمایا کہ آپ اپنی قوم میں چلے جائیں۔
سبحان اللہ،
تو آپ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم میں چلے گئے اور وہاں جا کر دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ غزوہ خندق کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ پھر اہل صفہ میں شامل ہو گئے۔
اللہ اللہ،
یعنی ایک آپ کا ایک عظیم تعارف جو ہے وہ اہل صفہ سے رہا، کیونکہ اہل صفہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ منتظم تھے اہل صفہ کے، سارا انتظامی امور جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سنبھالتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل صفہ وہ افراد تھے کہ جن کی میزبانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
جب بھی کوئی فیضان اور ڈائریکٹ فیضان ان کو عطا کیا،
ان کو عطا کیا، کوئی بھی چیز، کوئی تحفہ یا کوئی صدقہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اہل صفہ کی بارگاہوں میں اسے جو ہے پیش کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ اسلام کے میزبان تھے اہل صفہ۔
سبحان اللہ،
خود اپنا ایک ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو بھوک لگی بڑی شدید، تو فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں میسر آئی کہ جس سے پیٹ بھرا جا سکے، اس طرح بھی کیفیت دی۔ فرماتے ہیں وہ راستہ جو مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو فرماتے ہیں میں نے ایک آیت آپ کو پیش کی کہ اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لوں، اور ساتھ ساتھ اگر میری چہرے پر نظر پڑے گی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے لے جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے سوال کیا، آیت کے معنی اور مطالب پوچھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی بھی سمجھایا، مطلب بھی سمجھایا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، فرماتے ہیں میں ان سے بھی ایک آیت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک آیت کا معنی اور مطلب ہمیں سمجھا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں وہ آیت ان سے سمجھتا ہوں اس کے بعد وہ بھی میرے چہرے کی طرف نظر کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ میں جا سکوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اب بڑی کیفیت، چونکہ بھوک کی کیفیت بڑی بڑھ رہی ہے، فرماتے ہیں سامنے سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے امتی پریشان ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو؟
پھر وہ دودھ والا جو مشہور واقعہ ہے،
وہ واقعہ ہے،
ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کرام
سیراب ہوتے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پلایا، یعنی جن کو بھوک لگی ہوئی تھی انہیں سے کہا گیا کہ آپ سب کو پلائیں، اور سب ماشاء اللہ سیر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ دودھ کم نہیں ہوا بلکہ پیالے میں اتنا باقی رہا۔ ماشاءاللہ آپ نے ابتدائی تعارف ذکر فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات بھی پتہ چلی ہوگی، یہ بات بھی آپ جان گئے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض اوقات کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو اپنے القابات کے ساتھ مشہور ہیں، ان کے نام کو جیسے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مبارک لقب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غالباً آپ کی کنیت ہے، اور غفاری آپ کو غفار قبیلے کی نسبت سے کہا جاتا ہے، آپ کا جو قبیلہ تھا وہ غفار قبیلہ تھا، اس کی نسبت سے آپ کو غفاری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، ہمارے ایاز بھائی نے آپ کا ابتدائی تعارف ذکر فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف آپ نے سنا۔ اب ان کے قبول اسلام کا کچھ واقعہ میں چاہوں گا خالد بھائی آپ ذکر فرمائیں، اور قبول اسلام کے بعد اظہار اسلام کا واقعہ، یعنی اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کو جو آپ نے ظاہر کیا، اور وہ ایک جو خاص انداز تھا آپ کا، سبحان اللہ، اگر آپ وہ جو ذکر فرمائے اظہار اسلام کا، قبول اسلام کا واقعہ، سبحان اللہ۔
نبی پاک صاحب الاولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی اور اس کی سیرت یقیناً ایسی ہے کہ آب زر سے لکھی جانے لائق ہے،
بے شک۔
اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور چمکانے والے ہیں،
اللہ
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو صداقت میں چمکایا وہ ابو بکر صدیق ہوئے، جس کو عدالت میں چمکایا وہ عمر فاروق ہوئے، جس کو سخاوت میں چمکایا عثمان غنی ہو گئے، شجاعت میں چمکایا تو مولا علی ہو گئے، اور جس کو زہد و قناعت میں چمکایا ہے وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیا بات ہے، کیا بات، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی
جنتی،
جنتی، حضرت صدیق بھی
جنتی، جنتی،
اور عمر فاروق بھی
جنتی، جنتی،
عثمان غنی
جنتی، جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی، جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی، جنتی،
ہیں حسن حسین بھی
جنتی، جنتی،
امیر معاویہ
جنتی،
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 اور ابو سفیان بھی
جنتی،
جنتی، جنتی، والدین نبی
جنتی،
جنتی، ہر صحابی نبی
جنتی، جنتی۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت کئی سارے صحابہ کا نام لیا، لیکن بالخصوص جو ایک بات کلک کی اور ریلیٹ کرتی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں گے نا، تو یہ وہ صحابی ہیں جو خلافت راشدہ کے بعد ان کا نمبر ہے، اور سلطان اسلام، اول سلطان اسلام، بادشاہ اسلام ہے پہلے۔ ان کا انداز یہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اکابرین صحابہ تھے،
سبحان اللہ،
یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ان کے لیے ہدایہ اور تحائف بھیجتے ہیں، بالخصوص جب آپ بادشاہ اسلام بنے،
سبحان اللہ،
اس کے بعد آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، اور یہاں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مثالی انداز ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار، بعض روایات میں 1000 درہم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ان کا انداز ایسا تھا کہ یہ زاہد تھے,
اللہ اللہ اللہ,
زہد و قناعت والے, کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے اور اگر بن مانگے مل جائے تو وہ بھی قبول نہیں کرتا.
اللہ, اچھا یہ بھی بطور امتحان آزمانے کے لیے بھیجے آپ کو, سبحان اللہ.
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رات ہی رات میں,
اللہ,
اس وقت تک اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک وہ سارے کے سارے دراہم یا دینار جو بھی بھیجے گئے تھے وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر, اس کو لے کر نہیں گئے. قبول اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی کچھ اس طرح سے مختلف کتابوں میں مختلف راویوں نے جو بیان کیا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک شوہرا ہو چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, عرب میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ بت پرستی سے لوگوں کو روکتا ہے, بری باتوں سے روکتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے,
صحیح,
اور بری باتوں سے سب سے ہی منع کرتا ہے.
ٹھیک,
تو مکہ مکرمہ سے باہر بھی یہ باتیں گردش کرنے لگی تھیں, اور کیونکہ برے لوگوں کی برائی کو بیان کیا جا رہا تھا تو ان کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی کہ یہ تو ہماری ہی برائیاں, ہماری ہی شناخت
پڑے ہوئے تھے,
بنا بیان ہو رہی ہیں, خود اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جادوگر کہنے لگا, کوئی کاہن کہنے لگا, ساحر کہنے لگا, کوئی جھوٹا ہی کہنے لگا. تو یہ لوگ اپنا ایک انداز رکھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں پر, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزام تراشیوں پر مبنی تھا. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اسے جو جس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے نا, اس کو تو نیکی کی بات سن کے مزہ آتا تھا. جس طرح سے ابتدائی تعارف میں بیان ہوا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بت پرستی سے اور اس طرح کے دیگر عیوب سے دور رہے, تو پہلے ہی ایک یوں سمجھے کہا جاتا ہے جو شریف آدمی ہو اس کے اندر کوئی نیک روح ہے, تو پہلے سے ہی وہ ایک پاکیزہ طبیعت پہلے سے ہی تھی. تو لہٰذا جیسے ہی پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے جو بری باتوں سے منع کرتا ہے, اچھائی کی تلقین کرتا ہے, تو آپ اپنے قبیلہ غفار سے چلے اور وہاں سے چل کر مکہ مکرمہ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی سے کچھ پوچھ تو نہیں سکے تھے. مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نظر آپ پر پڑ گئی. اچھا یہ مشکل کشا ہیں, مولا علی ہیں, شیر خدا ہیں, تو یہ مہمان آئے تھے ابو ذر غفاری, تو ان کو لیا اور اپنے گھر لے گئے.
سخاوت کرنے والوں کا گھرانہ,
اللہ اکبر. اپنے گھر لے گئے اور تعام وغیرہ کا انتظام کیا, کہا رات یہیں ٹھہر جائیے, مسافر معلوم ہوتے ہیں, رات وہیں ٹھہرے, تعام وغیرہ کا اہتمام تھا, اسے لطف اندوز ہوئے. اس کے بعد اگلی صبح آپ پھر باہر تشریف لے گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے,
صحیح
وہ ساری خبریں وغیرہ لینے لگے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ نہیں پائے تھے.
اچھا
اگلے دن جب پھر شام ڈھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئے.
اچھا
مسافر آج تمہارا لگتا ہے کام ہوا نہیں, آؤ ہمارے گھر چلو. اب جب دوبارہ گھر لے کر آئے نا تو مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کا یہاں اس شہر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہے, جو بتاتا ہے کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اسے ملاقات کروں, وہ ہے کون؟
سبحان اللہ.
مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ صبح ہو تو انشاءاللہ ہم ساتھ چلتے ہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے گا, اور کیونکہ ابھی بہت کم ہیں اسلام قبول کرنے والے, بعض روایتوں میں پانچ کا تذکرہ ہوا کہ پانچویں نمبر پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا, اور کئی روایت میں چار کا تذکرہ بھی ہے کہ چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ جیسے ہی کفار کو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی نے ان کا دین قبول کر لیا ہے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, یہ لوگ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں, اس کو تکلیفیں دیتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, تو ہم ان کی طرف جائیں گے لیکن ذرا سنبھل کر جائیں گے, میں آگے چلوں گا, آپ میرے پیچھے آئیے گا. گویا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے جو رہنما بنے ہوئے ہیں وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. اور الحمدللہ یعنی اس روایت کو آپ کتاب میں پڑھیں اور دوسری طرف یوں دیکھیں کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہاں یہ ہدایت کے ستارے ہیں, یہ آگے آگے جا رہے ہیں, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں رک جاؤں گا اور ایک مخصوص انداز اختیار کروں گا, آپ سمجھ جائیے گا اور پھر آپ آگے گزر جائیے گا, بعد میں ہم رستے میں مل جائیں گے. بہرحال اس طرح چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا.
اللہ اللہ.
اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں
سبحان اللہ
کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے سلام پیش کیا جس انداز سے سلام کیا جانا اس امت میں مشروع ہونا تھا.
اللہ
لیکن
اللہ
وہ بعد میں ہونا تھا, طبیعت سلیمہ پہلے ہی اس بات کی طرف تھی جس سے ملا جائے, اسے سلامتی کی دعائیں دی جائیں اور اس سے سلامتی لی جائے. تو آپ نے سلام کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مدعا عرض کیا, عقید و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں بھی لے لی, دامن اسلام بھی عطا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب جیسے ہی دامن اسلام انہیں ملتا ہے, کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تو پڑھا دیا تھا, حضور کے دین میں تو میں آ گیا تھا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ یہ پابندی ڈالتے ہیں کہ کوئی اسلام کا نام نہ لے, میں ان کے سامنے جا کر اسلام کا نام لینا چاہتا ہوں, میں اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آقا تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالات جو ہیں بڑے مشکل ہیں, ابھی آپ تھوڑا صبر کیجئے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا اور یہ گئے اور فوراً اسلام کا اظہار کیا. اب جیسے ہی ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں, کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح کفار حملہ کیا کرتے تھے, مجھ پر بھی حملہ کیا, حتیٰ کہ ہڈی پتھر مٹی کنکر یہ سب کے سب کفار نے بیک وقت میری طرف اچھالے اور ان کے ذریعے مجھے مارا, اس قدر مارا گیا کہ میں خون میں نہا گیا, میں سرخ پتھر کی طرح ہو گیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی خواہش تھی, میں چاہتا تھا پوری کر لوں, اب میں نے پوری کر لی ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا ہو میرے ساتھ چلو, پھر قرآن کریم کی کچھ آیات تعلیم فرمائی, انہیں سکھائیں اور پھر یہ فرمایا کہ ابو ذر اب ایسا کرو کہ تم واپس چلے جاؤ اور جب مجھے غلبہ نصیب ہو جائے پھر واپس آ جانا. پھر اس وقت تشریف لے گئے, اس کے بعد جب واپس آئے تو وہ غزوہ تبوک کا وقت تھا کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں اور اپنا سارا سامان جو ہے وہ اپنے سر پر ایک گڈھرے کی صورت میں اٹھائے ہوئے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اس آنے والے کو دیکھنے لگے, جہاں سے دھول اٹھ رہی ہے وہاں سے کوئی آ رہا ہے, یہ ہیں کون؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آپ دیکھیے کتنی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کتنی پہلے مکے سے جا چکے ہیں, اس کے بعد جب غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واپس آ رہے ہیں نا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس غبار کو اٹھتا ہوا دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں ان ابا ذر,
اللہ اللہ اللہ,
وہ ابو ذر جو گویا تقریباً 10 سال پہلے جس سے ملاقات, اس ابو ذر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یاد رکھا ہوا ہے کہ ابو ذر ہو جا. اب جیسے ہی وہ شخص قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر یہ کیا حال ہے کہ تم نے اپنا سامان خود اٹھایا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ پر تھا, وہ بیمار ہو گیا, مجھے آپ کی طرف آنے کی جلدی تھی, میں نے اسے چھوڑا, اپنا سامان خود اٹھایا اپنے سر پر اور آپ کی طرف آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیسی بات ہے نا کہ تم دنیا میں اکیلے آئے, یہاں اکیلے رہو گے اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو اس وقت بھی تم
اللہ اللہ اور ایک مومنین کی جماعت تمہاری نماز جنازہ اللہ میں شریک ہوگی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام, اظہار اسلام, ان کو اپنے دین سے اپنے اسلام سے کیسی محبت تھی, جس اسلام پر جس دین پر یہ ایمان لائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد پہلے سے پاکیزہ طبیعت ہے, بلکہ ان کے بارے میں ان کے تعارف میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی عبادت گزار مشہور تھے.
سبحان,
یعنی اپنی عبادت گزاری میں یہ اس وقت بھی مشہور تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. کیسی پاکیزہ طبیعت تھی, صرف اشارہ ملنا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے, اور پھر اسلام لانے کے بعد جو ان کی کیفیت تبدیل ہوئی کہ اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے, کہ جو اسلام میرے سینے میں بس گیا میں اس اسلام کو دوسروں کے سینے میں بسانا چاہتا ہوں, اور آپ نکل پڑے اور پھر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نیکی کی دعوت کے لیے اپنے قبیلے کی طرف روانہ فرمایا, آپ نے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول گویا کہ 10 سال کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور حضور کی محبت دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنی جگہ، جیسا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کسی کو نہ ملا، لیکن یہ ایک محبت بھی ہے کہ اپنے اس جان اثار صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور ارشاد فرمایا کہ ابو ذر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ خالد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ قبول اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات تعلیم فرمائی احکام اسلام کے بارے میں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو ایاز بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ کئی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو تعلیم فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص ایک آیت مبارکہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مجھے سناتے، وہ آیت مبارکہ کون سی تھی، کیا انداز تھا، ہمیں بھی بتائیں.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مجھے بار بار پڑھتے تھے میرے سامنے، اور وہ آیت تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، پھر اسے وہاں سے رزق دیا جاتا ہے، بے حساب رزق دیا جاتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے.
کیا بات ہے، کیا بات.
آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہمیں آیت سنائی وہ یہ تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اچھا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو اور مزید کھل کر کے بات واضح ہو جاتی ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک ہی بیٹا تھا جس کو مشرکین نے قید کر لیا تھا.
اچھا،
اور ظاہر گزر بسر اسی پر تھا، گھر کا سارا جو خرچہ تھا، گھر کا سارا نظام تھا، وہ اسی سے چلتا تھا. تو جب اس کو قید کر لیا، آپ بڑے پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ساری رودات سنا دی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزر بسر بھی اسی پر ہے، التجا کی، اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ اس طرح سے مشرکین نے قید کر لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو درس دیا آپ کو، حالانکہ دیکھیں بیٹے کو قید کیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دے رہے ہیں وہ تقوی کا درس دے رہے ہیں.
اللہ
فرمایا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو. آپ فرماتے ہیں کہ ہم گھر پر گئے اور گھر پر جا کر کے اپنی زوجہ سے آپ نے یہ فرمایا، اور پھر دونوں لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تسبیح ہے یہ پڑھنے لگے. فرماتا بھی رات کی درمیانی رات ہوئی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو فرماتے جیسے ہی کھولا تو سامنے بیٹا کھڑا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو ہوا معاملہ کیا تھا، فرماتے ہوا معاملہ یہ کہ وہ بیٹے سے پوچھا کہ بھئی تم کیسے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ظالمین نے جو ہے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا، لیکن اچانک سے نہ جانے کیا ہوا میری ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں.
اللہ اللہ.
اور کہتے ہیں جیسے ہی باہر نکلا تو جو میرا محافظ تھا، جو مجھ پر محافظ تھا، وہ غافل تھا.
اللہ اکبر.
تو کہتے ہیں میں باہر نکلا تو باہر نکلتے ہیں ایک عجیب منظر، کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک روایت کے مطابق یا تو 100 اونٹ تھے یا پھر 4000 بکریاں تھیں.
اچھا،
فرماتے ہیں آپ نے وہ لی اور آپ وہ لے کر کے اپنے گھر پر آ گئے، اور آ کر کے والد صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی ساری اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کو حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیسے ہی اجازت دی تو کہتے ہیں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی.
سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس پر تھوڑا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی کتنی پیاری زندگی تھی، کتنی پیاری سیرت تھی ان کی مبارک زندگی. یعنی بیٹا گرفتار ہو چکا ہے اور وہ کفیل ہے، یعنی گھر کا خرچہ چلانے والا ہے، کام کاج کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے گھر کا گزر اوقات ہوتا ہے، گزر بسر ہوتا ہے. اب وہ جو ہے قید میں ہیں، اب یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، وظیفہ ملتا ہے، وظیفے کی کثرت کرتے ہیں، ہتھکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں.
اللہ.
اچھا وہ سارا مال لے کر آ گئے، لیکن یہاں تقوی دیکھیں،
تقوی
کی بات دیکھیں، صحابہ کرام جیسا تقوی. اللہ ہمیں ان کے تقوی میں سے کروڑواں حصہ نصیب فرمائے کہ فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے شکایت کرنے، یا رسول اللہ اسی کی وجہ سے گزر اوقات ہوتا ہے، گزر بسر ہوتا ہے، ان کو آپ ارشاد فرمائیں کوئی اس طرح کا کچھ ہو جائے سلسلہ کہ وہ واپس آ جائیں. اب اتنا سارا مال آ گیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرما دے. سبحان اللہ، کیا تقوی ہے. اور پھر یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ پر ہم غور کریں، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو تو فرمایا کہ یہ ڈر یہ خوف جس کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دے گا, اس کے لیے راہ نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیت مبارکہ ذکر کی گئی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کے راستے کھول دے گا, نجات کی راہیں دکھا دے گا اور پھر اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. خالد بھائی یہاں میں یہ عرض کروں, بعض ایسا ہوتا ہے, آپ دونوں شامل ہوں اس میں, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور وہ راہ مزدود پاتا, بس اب تو میں گیا, اب تو میں گیا تو گیا. اس وقت بھی یعنی جبکہ وہ نافرمانی کرنے کے بعد اور جناب کئی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اور شریعت کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے خود دشواریوں میں, تنگیوں میں, مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن جب وہ سب سے مایوس ہو جاتا ہے بالآخر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اور مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے, اصل اور درست بات تو یہی ہے کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکا جائے, لیکن چلیں بے عملی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ سب کے سامنے جھک کر اور سب سے مایوس ہو کر بالآخر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. ایک سچی توبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور وہ خوف اور ڈر کی کیفیت دل میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ راہ کھول دیتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اس کا ڈر, تقوی پرہیزگاری اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اور اس طرح اپنی زندگی گزاریں تو راہیں بھی کھلیں گی اور رزق بھی وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں
عالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا نا, حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا,
اللہ اکبر اللہ اکبر,
تم میں سے ایک رسول ہے تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم,
اللہ
اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے.
کیا بات,
یہاں مفسرین نے تزکیے کے مختلف معنی بیان فرمائے کہ تمہیں ستھرا کرتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے. اچھا پاک تو تمہیں کیا جا رہا ہے, کس چیز سے پاک کیا جا رہا ہے؟ وہ جو آلائش ہے جو تمہاری دور کی جا رہی ہے, وہ آلائش کیا ہے؟ اس آلائش کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جانا, غیروں کی طرف جھکنا,
اللہ
ان سے طلب کرنا جو دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے.
اللہ اللہ, بے شک بے شک.
اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اور جو حضور کی انڈر امبریلا آتے گئے, حضور کی چھتری کے نیچے آتے گئے, اسلام کے دامن میں پناہ لیتے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سبق سکھا دیا کہ کیسی ہی مشکلیں آ جائیں, کیسی ہی مصیبتیں آ جائیں, ان سب سے نجات دینے والی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ, کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو یہ ساری کام کرتا ہے, جو مضطر کی بات بھی سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو, مصیبت کو دور بھی کرتا ہے. وہی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا فرمان جاری کرنے والا, کہ میں ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارے. تو پھر جب ان کی طبیعتیں, ان کے دل پاک ہوتے چلے گئے تو آپ دیکھیے کہ یہ گویا گویا بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے, کہ یہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف آتے گئے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے, حامی ہے, مددگار ہے. ولی کے جو معنی کیے جائیں وہ اپنی جگہ درست ہے. مدد کیسے ہوتی ہے, دوستی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کیسے دکھائی جاتی ہے؟ کہ ایمان والوں کو ظلمات سے, اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے. مفسرین نے ایک بات یہاں بیان فرمائی, دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ظلمات, ظلمت جو ہے, اندھیرا جو ہے, اس کے لیے جمع ذکر فرمایا.
صحیح.
کہ ظلمتیں بہت ساری ہیں, بد عقیدگی کا اندھیرا ہے, جہالت کا اندھیرا ہے, گمراہی کا اندھیرا ہے, لیکن جو نور ہے نا وہ صرف ایک ہے.
اللہ
اس لیے اس لفظ نور کو واحد اور ظلمات کو ظلمت کی جمع کے طور پر جمع ذکر فرمایا, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اندھیرے کئی طرح کے ہیں لیکن اجالا صرف اسلام کا اجالا.
سبحان اللہ.
اور اسلام کی جو تعلیمات سکھاتی ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ جو اللہ کے در پر جھک جاتا ہے پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے دوسروں سے. کہا گیا دوسرے لفظوں میں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی.
بے شک بے شک, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات. واقعی اس کے آگے جھکیں کہ جس کے آگے سب جھکتے ہیں, اور جو قادر مطلق ہے اسی کی بارگاہ میں التجائیں کریں. اللہ پاک ہمیں خوف خدا کی نعمت اور یہ دولت عطا فرمائے. واقعی جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لے, جو فکر آخرت اپنے دل میں بسا لے, اللہ اس کو دنیاوی تمام فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایاز بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا، اب آئیے، ہم ان کے قبول اسلام کے بارے میں سن چکے، اظہار اسلام کے بارے میں سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی بطور خاص آیت مبارکہ جو ان کو تعلیم کی گئیں اس کے بارے میں ہم نے سنا، اب جذبہ عبادت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تو صحابی رسول ہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی، صحابہ کا ذکر سنتے ہی ایک ہمارا مائنڈ بنتا ہے، ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ یہ بڑے زبردست عبادت گزار تھے، لیکن ان کے بھی عبادت کے اپنے اپنے انداز تھے جس پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، اور ان کی عبادت کا صدقہ ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عبادت کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عبادت گزار بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عبادت اگر آپ کچھ ذکر فرمائیں۔
غلام محی الدین بھائی، یوں تو صحابہ کرام میں جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو جو کچھ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے ملا،
سبحان اللہ،
اور یقیناً ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
کیا، جس کو جو کچھ ملا حضور کے
صدقے،
بالکل ایسا ہی، جس کو جو ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے ملا، تو جذبہ عبادت بھی ہم اگر دیکھیں صحابہ کرام کا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے ملا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادات کی طرف دیکھتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے تو اللہ رب العزت آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے تھے، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ جو جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا، صحابہ کو بھی یہ جذبہ ملا،
کیا بات،
اور ہم اس میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسا کہ ذکر بھی ہوا، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے بھتیجے،
صورت بات ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف ہیں، سبحان اللہ۔
تو حضرت آپ کے جو بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چچا جان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھتیجے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے 3 سال پہلے بھی عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اس وقت آپ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے پھر دریافت کیا کہ آپ اس وقت کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس طرف اللہ رب العزت میرا رخ پھیر دیتا تھا میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔
کتنا خوبصورت سوال اور کتنا خوبصورت جواب کہ اس وقت آپ رخ کس طرف کیا کرتے تھے،
اور مزید اس پر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت آتا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، فرماتے ہیں اسی دوران سحری کا وقت بھی آ جاتا تھا اور پھر مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہتی، تو فرماتے ہیں میں گر جایا کرتا تھا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ وہ آپ کا زندگی کا جو انداز تھا، یہ تو وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تھا، لیکن جب بارگاہ مصطفی میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی، تو جذبہ عبادت مزید بڑا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ فکر آخرت ایسی لاحق ہو گئی، ایسی لاحق ہو گئی کہ صبح و شام ہر وقت فکر آخرت کے اندر آپ رہتے تھے، بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی قسم میں وہ جانتا ہوں کہ اگر تم جان لو تو اپنی عورتوں سے بے تکلف نہ ہو، اپنے بستروں پر بالکل جو ہے وہ سکون سے نہ رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قسم میری خواہش ہے اور یہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور جس کے پھلوں کو کھا لیا جاتا۔ آپ کی والدہ کے پاس انتقال کے بعد بصرہ کے کچھ افراد آئے اور آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، آپ بتائیے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیسی تھی؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ دن رات جو ہے فکر آخرت میں جو ہے وہ ان کو لاحق رہتی تھی، فکر آخرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کا جو یہ انداز تھا جذبہ عبادت کا، یہ رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ان کی محبت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آج ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کے انداز کو اپنائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری مصروفیات اپنی جگہ ہیں اور رات بھر عبادت نہیں کی جا سکتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال ہمیں دیے کہ اگر ہم ان کو کر لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب پایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے تو گویا آدھی رات عبادت کی طرح ہے،
کیا بات،
اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت۔ ایک جگہ ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کے قیام اور دن کے روزوں کے درجات پا لیتے ہیں.
اللہ
اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم ساری رات عبادت کا سبب پا سکتے ہیں.
اصل میں ایاز بھائی ذہن بنانے کی بات ہے, اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے اور اس اچھے اور نیکیوں بھرے ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں اور پورے پورے اگر اس میں داخل ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے ماحول آپ کے سامنے, اچھا ماحول انسان کو اچھا بنا دیتا ہے, عبادت والا ماحول آپ کو عبادت گزار بنا دے گا. اللہ پاک ان کی سیرت کا صدقہ اور فیضان ہمیں نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سنتے ہیں. جی
میرا آپ سے یہ سوال ہے, حضرت ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ. جی خالد,
ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو بلایا اور فرمایا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تم تنہائی کے عالم میں ہی دنیا سے جاؤ گے. اللہ دیکھو اللہ, آس پاس ہمارے کوئی نہیں ہے, میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک جماعت مسلمانوں کی گزر رہی ہوگی, تم انہیں جا کر بتانا
اللہ
نبی کا ایک صحابی ہے جس کا یہاں انتقال ہو گیا ہے, تم آ کر اسے دیکھو, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. تو ایسا ہی ہوا, جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو ان کی زوجہ تھی ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے جا کر دیکھا تو ایک جماعت آ رہی تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. انہوں نے خیر ان کے کفن دفن کا اہتمام کیا, انتظام کیا اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز
جنازہ پڑھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ,
یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انہوں نے کچھ احادیث روایت کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو ان کی تعداد بتائیے پلیز.
جی ایاز بھائی,
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ بیان ہوا کہ آپ نے کثیر وقت, ایک لمبا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا, تو آپ نے جو روایات, آپ سے جو روایات ہیں احادیث
جی,
وہ 281 ہیں.
ماشاءاللہ
ان کی تعداد کہ آپ نے 281 احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم,
281 احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی اور امت کو یہ ایک مدنی گلدستہ آپ نے عطا فرمایا. اللہ پاک اس سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی سیرت پر, ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم گئے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.